तो वो माँ की गोद है, वो माँ का सीना है जो टीपू को टीपू बनाते हुए नजर आ रहा है। फातिमा कहती है, कसम खुदा की मैंने कभी अपने लाल को बेवजी दूध नहीं पिलाया। क्या कहती है, मैंने अपने लाल को कभी बेवजी दूध नहीं पिलाया, मुझे मेरी मेरे दूध पे नाज नहीं है, मुझे मेरे लाल पे नाज नहीं है, मुझे मेरे शौहर पे नाज नहीं है, लेकिन रब तबारक व तआला के हुक्म को जो मैंने बेवजी होकर दूध पिलाया है, मुझे नाज है तो अपने वजू पे नाज है, मैं नाज करती हूँ तो अपने वजू पे नाज करती हूँ, इसलिए कि रब तबारक व तआला मेरे लाल को जरूर मकाम पे पहुंचाएगा। लिहाजा तारीख के औरार हम और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और इनकी जिंदगी का एक एक रोज शब रोज कैसा गुजरा, बादशाह थे तो कैसे बादशाह थे, कैसे इंसाफ पसंद थे, सियासत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो मस्जिद में जो घंटी बजाती है वो भी मेरी रियाया है, मस्जिद में जो सजदा करती है वो भी मेरी रियाया है, मंदिर में जो घंटी बजाती है वो भी मेरी रियाया है। इसमें के हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान दो होने हैं, ऐसे ही मैं देखता हूँ जैसे मेरे चेहरे की दो आंख है। हुकूमत करते हैं तो ये ऐलान कर रहे हैं टीपू कि ये भी मेरी रियाया है, वो भी मेरी रियाया है, और जब इबादत करने के ऊपर आ जाते हैं, इबादत करने के ऊपर आ जाते हैं तो तारीख के औराक पुकार पुकार के क्या कहते हैं। देखने वालों ने देखा एक मुन्ना सा बच्चा टीपू अब चिलिंगा पटन के उन इलाकों में घूम खेलता हुआ नन्ने नन्ने बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। एक सूफी मनुष्य फकीर जाते हुए बच्चे के ऊपर निगाह डाली, देखा वाह कोई बात है इस बच्चे के अंदर, कहा बेटा आओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा सरकार आपको क्या निस्बत, मैं जो भी हूँ बच्चा हूँ खेल रहा हूँ, फरमाइए आपको क्या कहना है। फकीर ने कहा बेटा तेरी मुकद्दर तेरी तकदीर तुझे एक दिन यहाँ का फरमा रवा बनाएगा, तू यहाँ का बादशाह बनेगा। बेटा जिस वक्त तुम बादशाह बन जाना तो याद रखना इस फकीर को याद करना, और जिस मकाम पर तुम खेल रहे हो उस मकाम पर एक मस्जिद तामीर करना ताकि क़यामत तक तुम्हारी याद रहे और क़यामत तक अल्लाह जल्ल जलालहू व मौलाहू की बारगाह में सजदा करने के लिए एक मकाम बन जाए। बस ये दौर था, बचपन था, टीपू ने फकीर से बात सुनी थी, बस दौर गुजर गया, रब तबारक व तआला वो मकाम अता करता है। उस सूफी मनुष्य फकीर की दुआ कबूल हो जाती है, और देखते ही देखते सुल्तान को सल्तनत मिलती है, सल्तनत खुदाबाद के फरमानरवा बन जाते हैं। तो अचानक एक दिन याद आया, मैं बचपन में खेल रहा था, मैं बचपन में खेल रहा था, एक सूफी ने मुझसे कहा था, एक फकीर ने मुझसे कहा था, एक अल्लाह के वली ने मुझसे कहा था कि अरे टीपू तुम जिस वक्त इस सल्तनत के फरमानरवा बन जाओ तो इस मकान के ऊपर मस्जिद बनाना, आज मुझे वादा निभाना है। फौरन गए उस मकान का क्या किया, दायरा खींचा, और टीपू ने उस तारीख के ऊपर दोहराया और अपनी इस याददाश्त को पूरा करने के लिए जहां आज हम और आप श्रीरंगापटन पहुंचते ही दाएं तरफ देखते हैं जिसको मस्जिद आला के नाम से पुकारा जाता है, वह हजरत टीपू सुल्तान शहीद का इस ख्वाब की ताबीर थी। उस मस्जिद के कहे हुए फरमान को पूरा करने के लिए सुल्तान ने मस्जिद की ताबीर की, और मस्जिद हम और आप अपनी माते की निगाहों से देखते हैं। लिहाजा इबादत करने के ऊपर आ जाए, दीन के मामले में आ जाए, तो जो सुल्तान के ये कारनामे हैं, यही नहीं बल्कि इस मस्जिद का इफ्तिताह होने जा रहा है, ये मस्जिद का इफ्तिताह होने जा रहा है। और होने के वक्त में सुल्तान टीपू ने क्या इरादा किया, सरकार टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं नहीं ये मस्जिद ऐसे शख्स के हाथ से इफ्तिताह की जाएगी जो अल्लाह का बरगुजीदा बंदा होगा, वो शख्स करेगा, और हुकूमत से ऐलान होता है, ये फरमान जारी होता है मस्जिद आला का इफ्तिताह होने जा रहा है। लिहाजा सुल्तानी फरमान यह है कि ऐसा शख्स आकर इस मस्जिद का इफ्तिताह करे जो कभी अपनी जिंदगी के अंदर संभालने के बाद से लेकर तहज्जुद की नमाज को खजाना किया हो, होश संभालने के बाद से फर्ज तो नहीं, फजर नहीं, जहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि तहज्जुद की नमाज जिस نے خزانہ کی ہو وہ شخص آئے اور اس مسجد کا افتتاح کرے. اور ہندوستان بھر کے مشائخین کرام کو جمایا گیا, صوفیاء عظام کو بلایا گیا, علماء کرام کو بلایا گیا, ایک جمع غفیر ہے بیٹھا ہوا ہے, اعلان ہو رہا ہے. لیکن ان کی سچائی کا بھی کردار دیجئے. ان صوفیاء کرام نے, ان مشائخین عظام نے, وہ علماء کرام نے سر نیچے جھکا لیا. کسی کی یہ ہمت نہیں, کسی کی یہ طاقت نہیں, کسی کی یہ مجال نہیں کہ میں تہجد کو کیسے قضا کیا ہوں یا نہیں, کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے. تمام کے تمام سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئے ہیں. دیکھتے کیا ہے, مسجد کے اندر سے محراب کے اندر ایک دروازہ بنا گیا ہے. ایک شخص اندر سے نکل کر آتا ہے اور امامت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز ہو جاتی ہے, مسجد کا افتتاح ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کس شخص نے آ کر نماز پڑھائی؟ کون ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی سنبھالنے سے بعد سے لے کر آج تک جس نے تہجد کی نماز کو قضا نہ کیا ہو؟ لوگ پریشان ہو کر سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوتی ہے. لوگ اپنے پریشانی کے عالم میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں, اس شخص کی تلاش کرنا چاہتے ہیں, اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھنے والے نے اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھا تو یہ وہی شخص ہے جس کو دنیا جہاں کے اندر ابو فاتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج دنیا جانتی ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ تہجد کب پڑھتے تھے اور تہجد کو کبھی قضا نہ کیا. ایسا صوفی, ایسا بادشاہ ہم کو کہاں ملے گا؟ آپ کے صوفی سنٹر نے اس بنیاد کو ڈال کر, یوم شہادت کو آپ نے منا کر, یوم یاد حضرت ٹیپو سلطان شہید منا کر آپ نے ایک حق ادا کر دیا صوفی سنٹر کا. لہذا میری یہ تمنا ہے, میری یہ عارضی ہے کہ جب تک صوفی سنٹر میں اجلاس چلتے رہیں گے ہر سال یوم شہادت ٹیپو شہید کو ضرور آپ منائیں گے. اس لیے کہ ٹیپو شہید صوفیزم سے کوئی کم نہیں ہے, صوفیوں کے اس بلند بالا مقام پہ اس نے پہنچا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. لوگ حیران ہیں اور تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں ان کے صوفیزم کو سنانے کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو ان تفصیلات کو سنانے کی کوشش کروں گا. اور کسی کہنے والے نے بہت ہی خوب انداز میں کہا ہے, سچ کہا ہے اور حق کہا ہے. کہا ہے تم اپنا لو خول اس کا چلو اس طرح, اپنا لو خول اس کا چلو اس طرح, گیگل کی کیا بساد, گیگل کی کیا بساد, جیو شیر کی طرح. حیدر علی کا جذبہ دل ہے, حیدر علی کا جذبہ دل ہے, ٹیپو دکن کی کرب و بلا کا حسین ہے. خدا حافظ.
بولتے ہمارے گھر میں نہیں آتا مجھے, لیکن شہید کا نام آیا تو مجھے آٹومیٹک پانی نکلتا ہے. میں کبھی سرنا پٹن جاتا ہوں تو ان کی مزار پر میں رویا نہیں چاہتا نہیں. کی بتو, ایک شہنشاہ رہے, ایک معمولی سپاہی رہے, آج اس کی پراپرٹی بولوں میں ہوتی رہتی ہے, لیکن میرے شہید کی پراپرٹی تین بچھے ہے. کتنی ہے؟ تین بچھے ہے. اگر ان کے خاندان بھی ہاں اگر انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر دفنانے کا سبھی زمین نہیں ہے. اتنے بڑے بدبخت ہیں, اسے مجھے ہوتا ہے, نہیں آتا ہے, کیونکہ ایک شعر میں ایک واقعہ سنا لیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کی آزادی کو شہید ہونے والی میری ماں, ان کی دوسری بیوی بیگم رخا بی بی, سبحان اللہ. ہسٹری کے اندر آتے نہیں آئی, ہسٹری کے اندر نظر انداز ہو گیا. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کا جتنا بھی ہسٹری میں تھا وہ بھی آج یہ پورا مٹ گیا. یہ اس کے ذمہ دار کون بھی نہیں ہے, ہمیں دوسروں کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, وہ غلط ہے. اس کے ذمہ دار ہمیں لوگوں کی. کرناٹک کے مسلمان ہیں, کرناٹک کے دانشور مسلمان لیڈر اور علماء کرام اور مجھ جیسے جاہلا وہ ان کی ہسٹری مٹانے کے ذمہ دار ہیں. ایسا جب میسور کی تیسری بار ہوتی ہے تب فرنگوں میں ایک ان سے بہت ڈر لگ جاتا شہید سے, तब क्या तभी अगर कोई शहीद को अपने खाबू में लेना हो तो पूरे भारत सहित को सुल्तान बनाने का एक मशवरा देखो, कहते तुम्हें हमारे अंदर में यहां के सुल्तान बनकर हो गए। अरे फिरंगी मेरे घर को आ, मेरे घर में मुझे गुलाम की दावत देता जा। उसी वक्त वो डायलॉग मारे कैसा, जो गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी अच्छी है, वो बोलते तब का तब जंग बिखर करते। वो जंग की पहले नकारे को जो गोली निकलती है वो मेरी मां रुखा बीवी को लगती है, उसमें शहीद होते हैं। उनको दफना को 2 दिन नहीं होता, जो गद्दारों से जान जंग हारना पड़ता है उस वक्त अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ता है।
तारीख में नहीं है
यह सब, तारीख में नहीं है,
किसी बादशाह की तारीख में नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, नहीं है। उस वक्त मीर सादिक इनको एक मशवरा देता है, क्या देता है, सुल्तान अगर शराब बेचने की इनको इजाजत दे दी जाए तो हमारे बच्चों को गिरवी रखना नहीं पड़ता। तब सुल्तान बोलते हैं अरे मीर सादिक, मेरे 2 बच्चों के वास्ते इतनी बड़ी मेरी रियाया को गलत शक्ल में डालने की इजाजत दूं, है कोई शहंशाह? जितना भी परहेजगार है अपने औलाद के वास्ते मुर्दार भी खा जाता, आज हराम काम भी कर डालता। लेकिन यह बात जो क्या था देखो, अपनी बीवी को दफना को 2 दिन नहीं हुआ और बच्चों को घूमी रखी, जो मशवरा दे रही, लेकिन वो मशवरे को मीर सादिक को समझाती मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी रियाया है कोई बादशाह?
क्या बात है, क्या सुभान,
और 4 इंजन में है कोई, सारी दुनिया के अंदर कोई सुल्तान, कोई राजा, कोई महाराजा जंग के सामने तलवार लेकर निकलने वाला और खाना आधा निवाला मुंह में, दोपहर का वक्त, जोर का वक्त, आधा आमू में आधा हाथ में भिका को तलवार ले को सिपाहियों के सामने खुद जंग लड़ को 70 या 87 को शहीद कर शहीद होने वाला कोई राजा है?
नहीं,
कोई पाशा है?
नहीं,
कोई सुल्तान है? वो है मेरे शहीद हजरत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह मुजाहिद है। आज ऐसी शख्सियत की नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन नहीं, हमें नहीं। आज हमारे में बहुत सुरखे हो गए, मैं हमारे दोस्त थे अपने को क्या बोले हमेशा कॉम्प्लेक्स में, मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स में जब जब अटेंडेंस होती है मेरी उस वक्त 15 दिन नहीं आया मैं, वो 15 दिन में क्या कर रहा नहीं, कम से कम जो हमारे मस्जिद के सामने और मस्जिद की जगह के बाद जो 3 मजारात है, 3 मजारात है, वो कपूच के हजम कर डाली, हजम कर डालते हैं, वजू खाना कर डालते हैं, वहां आरी गुलाल बना लेते हैं। खैर वो कौन नहीं होता, हमें इंटरेस्ट भी लेने क्या भी नहीं, अंदर गए तो झाड़ के नीचे उधर वार लास्ट में चीटा ना लेना, वहां ये पूरन का डाली, कम से कम मेरे अंदाज को 15-16 मजारा फेरेगा, तुम्हें होना रहा तो मैं तुम्हें वहां पिता से लेकर खुद को दिखूंगा जो 17-250 मजारा जो तुम्हें ऐसा मालूम होते। जैसा मैं यहां को जब रुका को तब सुन्नी तबलीफ का मसला आया हुआ लंगे का मिनल दिशा, तब का तब इमीडिएटली और पूरा हथियार लगाया था, मैं कंप्लेन पूरा रेडी कर लगाया था, तब भी जाकर मैं मालूम ऐसा होता है तो सीधा गया सर्कल इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा बनी सार निशा बोला होगा कंप्लेन को बोला वैसा बुला लगा था मैं। खैर कानून भी कहा है मालूम, एक मजार को जाते पड़े तो 7 दिन बेल नहीं है, एक मजार गुजारे बगैर इजाजत के बगैर कारपोरेशन के फोड़ सकते ही नहीं फोड़ सकते, उन्हें छूटा ककार को, हाँ खैर मान लिया अभी तक बने नहीं, वो भी मेरे मेरी भी गलती है उसमें, मैं वो जरा भूला तो नहीं, जरा कामों में मसरूफ हो, इंशाल्लाह वो जरूर से 7 मजारा बनाने का उन्हें मान लेते, उसके बाद हरियाली डाल को लाइट की डाल को कलर करती गई, वो शख्सियत कौन भी कैफेट भी कार ला दी दूसरी बीमारी आप मरे नहीं, तीसरी जंग में शहीद है सोना 6 मजारा सो, आज उनके मजारा उनको मसमार कर रहे हैं, हमें बोलते हैं सुनिए इसका ख्याल ही नहीं रहता, हमने माफ करना, मैं कहते हुए बड़ी बात बुला रहा तो। और तब वहां चर्चा हुआ, वो चर्चे में फलई थे क्या कि थे 60 साल को वो खबर मिटाने का ये होता है, किसकी किसकी की खबर मिटाती तुम्हें, शहीदान की खबर मिटाती جو آزادی کے واسطے دیش کو شہید کے جنگ میں شہید ہوئے تھے, شہیدان کا مرتبہ ان کا, ان کے مٹانے کا قاتل قانون ہے. معمولی میرے جیسے کی خبر مٹانا ضروری ہے, مٹا لو 60 سال کے بعد, وہ نکو کہ جی یہ سب شیطانی حرکت کرو نکو. تم میں بات پوچھوں گا جی, میں کیا مجھے برابر رسول قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, اسے مجھے برابر رسول قرآن نہیں پڑھنا آتا. یاسین نے ایک بہت بڑی طاقت کو کہو, بڑی مشکل سے ہمارے حضرت کو سیکھی, اس پہ یہ کہتے ہیں تک تم علم نہیں, پھر بھی میں ہوں, میرا اللہ ہے, تو چھوڑو. ان کو یہ پوچھا ہندوستان میں صحابہ کہتے آئے تھے, انہوں نے بولے نہیں میں سننے میں آیا, ایک صحابہ آتے ہیں تو سنے سنے, وہ کہتے صحابہ آئے بھائی بھی بربر جانتا نہیں, لیکن ہندوستان کے اندر تبلیغ کرنے والے بزرگان دین, کون بزرگان دین, آج تمہیں کسی سامنے رکھ کر تبلیغ کر رہی, حضرت جی کو کر کر رکھو, حضرت جی بھی نہ دوڑا پا پایا کہ اللہ دیکھے, انہوں نے ایک بزرگان دین ان کو دعوت دیا, انہوں نے ایماندار, آج ان کے سامنے رکھ کر رہے نا, وہ بزرگ والے دن کو اگر سامنے رکھ کر کرتے تو ہمارے میں دو پتہ نہیں ہوتے تھے, ہوتے تھے دو پتہ, اگر بزرگ والے دن کو اگر ہمیں سامنے رکھ کر کرتے تو آج دو پتہ نہیں ہوتے تھے. آج کیا ہوگا جو بزرگ والے دن کی مان کو, بزرگ والے دن کی خدمت کرنے والا ہوں گے سبھی تمہیں کبھی اس میں گھسٹ لگو, چل ایسے کروایا ہے گانجے کا دھندا چل رہا, آج چل بزرگ والے ایسے جگایا, ایسے جگہ کاٹ کاٹ کر لگو ہیں, غلط کام کرنے والے ان کے ہاتھوں میں جا کر آج بزرگوں کی ہمیں یہ توہین کے ذمہ دار ہو رہے ہیں. آج گھبرا ہمارے پر ہائی ہونے کا وقت ہو رہا ہے, ایسا ہونے ہمیں سوچنا. کل شہید کا دن اور وی پی سنگھ کا ایک, اس کی بھی ایک قربانی ہے, اس کا شردانجلی کا دن, اور تیسرا کو جو بم بلاسٹ کا ہوا ہے, تین پروگرام رکھو آصف علی شاہ سے چھو یہ کریں گے, کیونکہ تو شہید کا خاندان یہاں کو ایک یو پی سنگھ خالی کرناڈا اس کے نہیں, دلی کے نہیں, پورے ہندوستان کے. آج شہید کا خاندان کلکتہ میں ہے, کلکتہ سے آپ کو کرے کوئی کہہ رہا تھا آپ کو کل کوشش تھی, لیکن ان کو وہ راج پھر آ گیا گردن پر, وہ جتا میں ایئرپورٹ میں ان کو لیے جب اچھے ان کو زخم ہوا تھا, بہت سست تھے ان کو, اس کے بعد ان کو زیادہ ہو کے ہاتھوں کے ٹھکنے ہو گا, وہاں سے ان کے لکھنؤ سے فون آ گیا امیڈیٹلی بھیج ڈالنا کرنے میں, شام کی پلین فلیٹ پہ چینج کر کے 12:30 کو کل فلیٹ میں چلے گئے, کل ایسا پر چھپے پر پوت رہے. آصف علی شاہ پہلے آگے تھے نا, انہیں آصف علی شاہ آج انہیں آ کے تمہارے گھر میں لوگ انہیں گھر آتے ہیں ہوٹل کے پردے سے آ رہے, روز میں ممتاز علی خان کو پوچھا, وہ خاندان شہین شاہ کا خاندان ہے, شہین شاہ کا خاندان ہوٹل میں نہیں رہ سکتا, اس کے واسطے پیلس بنانے والا ہمیں گورنمنٹ سے ایک ایکڑ دو, میں وقف بورڈ سے ایک ایکڑ دو, وقف بورڈ میں دینے کے واسطے پورا ایک ایکڑ کا انتظام ہوا, پیلس بن کو دے نہیں تو ہمیں بن لیتی الگ بات کو, لیکن زمین کو الگ کرانا, انہوں آ کو ان کا خاندان آ کو یہاں بس کو ایک 15 دن 8 دن رکھو, پیلس میں آرام سے گزر کو, ان کے جتنے بھی کولار ہے, تمہارا سرینا پٹن ہے, اور ابھی کیسا اس کا دیو نلی ہے, ابھی کیسا بودھی کوٹ ہے, یہ جگہ سب زیارت کرنے کا ہے, یہ سب کرنے کو جانا, انہوں ایک شہین شاہ ہے. آج تم لوگوں کو معلوم بھی ہے لیکن تھوڑا اتنا بھی معلوم بھی نہیں رہے گا, یہاں کا پیلس کون بنے, حضرت حیدر علی, یہ لال باغ کون بنے, حیدر علی, اور یہ بھی بات بالکل سنو, آج کلم بڑے گا کتا, یہ بڑا کٹا, اب یہ پانی کے واسطے لڑائی ہو رہی ہے, وہ کٹا بنانے والے, یہ کندم باڑی کا کٹے کو سروے کرانے والے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کے فرضوں میں کے ہنڈی کے پیسے ہنڈا, اس میں ہنڈی میں جمع کر کے تھے نا پیسے, وہ پیسہ سے سروے کرا سو, اور یہ بنانے والا کٹا کس کے پیسے سے معلوم, دیوان مرزا کے والد اصغر علی ان کے پیسے سے. آج اس کا نام کس کا آتا ہے, ایک معمولی انجینئر کا نام آتا ہے, ایک معمولی انجینئر روپے لگو تمہاری خوبصورت بلڈنگ بن کروں گا, پلان کر کے دیا رہوں گا, روپے لگوں گا, مگر اس کا نام آتا ہے. اور وہ پیسے جب راجا واپس کرتا ہے تو راجا کو ان کا خیال کیا رہتا ہے, معلوم اصغر علی کا, میں بہت سوچ رہا ہوں کنم باڑی کٹے کرنے برنداون گارڈن جیسا, شالیمار گارڈن جیسا تھا یہاں گارڈن بنانا, آپ کو وہ جو گارڈن آج بنتے ہیں برنداون گارڈن میں, وہ پیسے پورے اصغر علی دیوان مرزا کے والد کے, آج وہ بھی نظر انداز ہوا ہے. تو تو اس کے پورے ذمہ دار ہمیں ہی ہمارے بزرگ پرسوں ایئرپورٹ کو ایک میمورڈم جیس معلوم ہوا اس کے واسطے ایئرپورٹ پہ کسی کا بننے کا نہیں ہے, بنے تو شہید کے نام سے بنتا ہے, اس کے واسطے ہمیں لوگوں کیا کرنا پروائبل آئے گا ختم کرنا, ہمیں لوگوں کیا کرنا آج ہمیں دیو محلی کے رستے میں 4-5 کلومیٹر پرسوں گئے تھے ہمیں لاسٹ ویک جا کو ایک پروگرام ہمیں سوچ کو ہی وہ ہمارے انور شریف جو اس کے مسجد کے صدر ہوئی نا جمعہ مسجد کے انہوں بولے خروشی صاحب پرسوں جنم دن کے موقع بولے پہلے تمہیں ایک آرک بنانے کی کوشش کرو کہ حالانکہ ہمارا پہلے پلان تھا انہیں بھی یاد دلایا بہت اچھا دشا بننے کا انتظام ہونا تو میں کرتا ہوں کہ ہم نہ ایک ہمت ملی یہ آرک بننا کوئی معمولی نہیں گورنمنٹ اٹھا کے دینے کا نہیں ہے تو ڈالے کے بعد بننا اگر چپکے وہاں جا کو فاتحہ خانی کر ڈال کو اس کے بعد چھوڑنا اچھا نہیں بولا ان کو خیر پرسوں دیو محلی میں پورے دلتوں کو پورے وہاں کے ذمہ داروں کو میڈیا والے ہم کو سب بات کر لے کو آپ کو ہی ہمیں وہاں ایک آرٹ بنیں گے کیونکہ تو دیو محلی ٹیپو برتھ پلیس جتنے بھی فلیٹ آئیں گے ٹیپو کے نام سے سلامی دیتے ہوئے آئیں گے یہ بنیاد ڈالیں گے اس کے بعد ساتھ جو اور ہر کام جو ہوتا شہید کے کام میں کرو میرا ساتھ جو نہیں میں کرتا ہوں میرا ساتھ جو کیونکہ شہید کا کام کسی ایک دنیا سے میرے سے چھوٹا میں بھول نہیں سکتا اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا پوری ہے کہ عوام ایک ہوئی تو ہمیں ہر کام کرا سکتے ہیں اور ان کو رواج کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا بھی پرسوں میسور میں پروگرام آیا تھا ٹیپو سلطان کے واسطے بھون بنانے کے واسطے بھی یہ منسٹر مان لے ہے اور حالی ڈے کو کیپ ڈیٹ میں میں رکھو کسی حالت سے بھی آئندہ نومبر 10 کو کسی حالت سے بھی ہالی ڈے ملتے ہیں میں یہ سب بھی تھی یہ چیزوں کو سب ساتھ ڈیمینڈ کو ان کو کتنا ٹائم دیکھو معلوم خالی 3 مہینے ٹائم دیکھو 3 مہینے نہیں دیا تو میرا کام میں سیدھے اگلے سے گھی نکالتا ہوں کھاتا ہوں نہیں تو میں بھاجی پر کو کھاتا سنوں مگر میں گھی کھانا نہیں سکا آتا نہیں اس کے واسطے میں مارکیٹ میں جگہ بھی دیکھ ڈالی ہوں دھرنے بیٹھنے کے واسطے 3 مہینے کے اندر کام نہیں ہوا تو دھرنے بیٹھتا ہوں اگر کام ہوگا تو خدا کا شکر بولیں گے اگر نہیں ہوا تو میں گھر میں بیٹھا تو میرا ساتھ دیو کو بول کر مجھے یہ محفل میں مجھے جو بات بولنے دیے سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں خاطر خطر کا خدا حافظ الحمدللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شباب ہم تمام کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پہلی بابا بندہ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اے حقیقت منتظر حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبیر نماز میں مدن حضرین میری خطبہ مسیحہ کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ فتح کی
ٹھیک آیت کریمہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ تلاوت فرمائی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو اس کے تعلق سے کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. ویسے تو آپ تمام حضرات کئی جلسوں سے ان صوفیاء کرام, مشائخ نظام اور اولیاء کرام کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں, اور ویسے بھی آپ کے ذہنوں میں اچھا خاصا مواد اس کے تعلق سے جمع ہو چکا ہے. پھر بھی ایک نادان ایک ادنی سی کوشش میری بھی ہے کہ میں بھی اپنے خیالات اور تفکرات اور اپنی معلومات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء کرام کا مرتبہ کیا ہے اور ان کے سلسلہ کہاں سے چلا, تصوف کیا ہے, صوفیہ کیا ہے, قرآن حدیث سے ان کا تعلق کیا ہے, بیعت کیا ہے, راہ سلوک کس کو کہتے ہیں, راہ سلوک کی رکاوٹیں کیا ہیں, راہ سلوک کی شرائط کیا ہیں, اصول و قوانین کیا ہیں, مجدد کون ہے, مدبر کون ہے, یہ بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جو بھی اللہ نے عطا کیا یا بزرگان دین کا کرم ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ ایک اور بلند آواز میں درود پاک کر ہمارانہ پیش کریں, اللہم صلی علی سیدنا شفیع علی حبیب علی مولانا محمد بارک وسلم, صلی علی صلاد و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم رات صوفیاء کرام کا تعلق اور تصوف کا تعلق, آج بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سوالات کرتے ہیں کہ صوفیہ کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں موجود تھے, کیا یہ طریقہ کار جہاں صوفیہ کرام اپنائے ہوئے ہیں کیا یہی طریقہ کار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا, کیا یہ بیعت کرنا ضروری ہے, کیا قرآن و حدیث میں اس کا تعلق ہے, قرآن سے ثابت ہے کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ ایک عام طریقہ اور آج تو پڑھی لکھی قوم ہے, آج کالجوں میں آپ جائیں تو بہت سارے فرقے موجود ہیں جہاں پر ہم چاہے ان کو صحیح مانیں چاہے غلط مانیں یہ ہمارے اوپر ہے, مگر وہ قوم جماعت اسلامی کے نام سے, اہل حدیث کے نام سے, تبلیغ جماعت کے نام سے وہاں پر کام کر رہے ہیں, مگر ہمیں ان کے تعلق سے یہ فیصلہ اس سٹیج پر نہیں کیا جائے گا کہ وہ حق ہے یا ناحق ہے. ہم صرف ان کا نام سے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں. آپ کالجوں میں چلے جائیں, یونیورسٹیوں میں چلے جائیں, یا حکومت کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, یا آفسوں میں چلے جائیں, یا کال سینٹروں میں چلے جائیں, تو آپ کو وہاں پر اچھی خاصی لوگوں کی تعداد ملے گی, اور یہ لوگ اپنے ذہنوں کو اور اپنی فکروں کو نوجوان قوموں کے اندر ڈال رہے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ قرآن و حدیث کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, احادیث کی تلاوت کر کے ان کے سامنے سنایا جاتا ہے کہ دیکھو احادیث میں اس طرح سے ہے, قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جایا جائے, کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے, کسی غیر اللہ پر یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے. یعنی اس طرح ان کے ذہنوں کو قرآن و حدیث کے حوالے سے اس طرح مستحکم اور مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں اور جا کر اس کے تعلق سے سوال کر بھی نہیں سکتا, کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا, کوشش بھی نہیں کرتا, اور اسی کو اپنا سب کچھ مان کر خاموش بیٹھ جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ جن لوگوں کی بنا پر, جن لوگوں کی وجہ سے ترقی کرنا ہے, جن کی وجہ سے آگے بڑھنا ہے, وہ لوگ ہی کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ذہن ان لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو ہم نے گمراہ کہہ دیا, جن کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے نجات یافتہ نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے وہ چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. بتائیے اس کا علاج ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ہوگا تو یہی صوفیاء سے ہوگا, یہی آپ لوگوں سے ہوگا کہ آپ لوگوں کے اولاد بھی ہیں, آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں, آپ لوگوں کے بچے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے بھی جان پہچان میں بہت سارے مشائخ نظام ہیں, بہت سارے صوفیاء ہیں, ان کے پاس بھی بہت سارے مریدین ہیں. کیوں نہ ایسے مریدین, ایسے کالج کے وہ بچے, ایسے یونیورسٹیوں کے بچے ان کو کیوں نہ ان صوفیوں کے بارے میں تیار کیا جائے, ان مشاہدے نظام کی پروشتی ان کے سامنے رکھی جائے, کیوں نہ ان کو بیعت کی حقیقت بتائی جائے, کیوں نہ ان کو صوفیہ کا اصل مفہوم ان کے سامنے رکھا جائے, تاکہ یہ بھی ایک ایسا گروہ بن جائے, ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے کہ آگے چل کر ان شہیدہ نظام جیسے حضرت ٹوپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کے نغمے کاتے رہے, آج کی بےبادگی کے نغمے کاتے رہے. آج دیکھ لیں جتنے بھی فرقے ہیں, آج کوئی بھی ان فرقوں میں ٹوپو سلطان کی آدمی منا رہا ہے, اگر اس بے باکاری دل بنانا طاقت اگر کوئی منا رہا ہے تو یہ سنی حضرات منا رہے ہیں, یہ صوفیہ حضرات بنا رہے ہیں, یہ صوفی سنگر والے منا رہے ہیں, یہ حضرت سردار قریشی صاحب بنا رہے ہیں. بتاؤ یہ کام کون کرنا تھا؟ پوری قوم مل کر کرنا تھا. یہ جو جلسہ یہاں پر چند کلو چنے میں جو موجود ہیں, اتنی بڑی جگہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بنگلور کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بھی اگر رکھا جاتا تو اسٹیڈیم میں قدم رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہنی چاہیے تھی, ایسا مقام ہے ایسی کی یاد تازہ کرنے والے ہونے چاہیے تھے. مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اندر وہ درد نہیں رہا, وہ پیاس نہیں رہی, ہمارے اندر وہ لہر نہیں رہی, ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں رہی, ہمارے اندر وہ آرزو نہیں رہی, ہمارے اندر ان بزرگوں کی عظمت چلی گئی, ان کی تعظیم چلی گئی, ان کے کارناموں کو ہم نے بلا دیا, ہم نے صرف قرآن کو سامنے دیکھ لیا, سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے, ہم نے حدیث کو دیکھ لیا یہی سب کچھ ہے. ارے نادانو, یہ قرآن آیا تو کہاں سے آیا, یہ حدیث آئی تو کہاں سے آئی؟ انہیں بزرگوں کا صدقہ تھا, انہیں صوفیہ کی کوشش تھی, انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا, اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیا, اپنے وطن کو قربان کر دیا, اپنا تخت تاج ٹھوکروں میں ڈال کر اس اسلام کو, اس قرآن و حدیث کو تمہارے سامنے رکھ دیا, اور آج کہتے کہ ہم قرآن کو مانیں گے, ان حدیث کو تو مانیں گے مگر ان حدیث لانے والوں کو نہیں مانیں گے, ان قرآن لانے والوں کو نہیں مانیں گے. کتنے بڑے نادان ہو, کتنے بڑے بیوقوف ہو, کتنے بڑے عقل کے پیدل ہو گئے کہ قرآن کو تو مان رہے ہو, قرآن لانے والوں کو نہیں مان رہے ہو. اللہ اکبر, اگر ایسا ہی کہا جائے کہ قرآن اور حدیث آیا ہے تو قرآن و حدیث کو کیا ڈائریکٹ تم نے اللہ سے پا لیا؟ کیا حدیث کو ڈائریکٹ صحابہ سے تم نے حاصل کر لیا ہے؟ اور صحابہ تو صحابہ تابعین نے بھی اس بخاری شریف کو نہیں جمع کیا ہے, اس مسلم شریف کو نہیں جمع کیا, ابن ماجہ کو نہیں جمع کیا, ترمذی کو نہیں جمع کیا, سنن ابی داؤد کو ان تابعین اور صحابہ نے جمع نہیں کیا ہے, بلکہ تبع تابعین لوگوں نے جمع کیا ہے. اللہ اکبر. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ جو صحابہ صحابہ کا رٹ لگانے والے, نبی نبی کا رٹ لگانے والے, خدا خدا کا رٹ لگانے والے کیوں بھول جاتے ہیں ان کے احسانات؟ یعنی ان لوگوں کے اندر ایک مغربیت آ گئی ہے, تہذیب میں چینجز آ گئے ہیں, مغربیت اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اسلام کی اصلیت کو اور اسلام کی روحانیت کو بھول چکے ہیں. اسلام کی روحانیت ہے کیا؟ اسلام کی روحانیت ہے تعظیم ہے, اسلام کی روحانیت ادب ہے, یہ ادب اور یہ تعظیم ان کے اندر سے ختم ہے, اور ادب اور تعظیم محبت اور عشق کے ذریعے سے آتی ہے. محبت کو نکال دو, عشق کو نکال دو, تو نہ تو تعظیم رہے گی نہ تو ادب رہے گا. تو ان لوگوں کے, ان فرقوں کا یہی کارنامہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے محبت کو نکال دو, محبت رسول کو نکال دو, عشق رسول کو نکال دو, محبت مشائف نکال دو, عشق مصوفیہ نکال دو, تو یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے, یہ لوگ برباد ہو جائیں گے. ان کو تلواروں کے ذریعے سے نہ مارا جائے, ان کو توپوں کے ذریعے سے نہ مارا جائے, ان کو آٹم بموں کے ذریعے سے نہ مارا جائے, ان کو جہازوں کے ذریعے سے نہ ختم کیا جائے. ان کو ختم کیا جائے تو ان کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جائے, ان کے سینے سے ان کے ادب کو نکال لیا جائے, ان بزرگوں کا تعظیم کو چھین لیا جائے, تو یہ لوگ خود بخود مٹتے چلے جائیں گے, خود بخود برباد ہوتے چلے جائیں گے, ان کا کوئی پریشانی حال نہ ہوگا. کیونکہ جو جماعت اپنے مشائخ سے, اپنے صوفیہ سے, اپنے بزرگان دین سے لگی رہے گی, چمٹی رہے گی, اس وقت تک وہ کامیاب رہے گی. جیسے ہی اپنی جماعت سے, اپنی بزرگان دین سے, اپنی امرا سے چھوٹ جائے گی, وہ تباہ و برباد ہو جائے, اپنا ایک الگ فرقہ بنانے کی کوشش کریں. تو آپ پوری اسلام, پوری اسلامی تاریخ, پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے اگر فتح پائی ہے تو اسی محبت سے, اسی عشق رسول سے. اگر میں آپ کو لے کر چلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج ٹوپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تک بھی, تو سارے کے سارے ہسٹری کو یہی بتاتی ہے کہ عشق اور محبت ہی سب کچھ تھا کہ انہیں کامیابی دیتی ہے. جنگ بدر میں آج چلے جائے, یہاں پر کیا تھا صحابہ کے پاس؟ 300 دورہ تھا. اللہ کے پیاسے صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں, اللہ سے دعا کرو پروردگار عالم یہ 300 دورہ اگر یہ لوگ شکست کھا گئے تو تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. حالانکہ ان کے پاس ٹوپی تلواریں ہیں, کیونکہ گندے ہیں, ان کے پاس سواری نہیں ہے کپڑے پہننے کے لیے, مگر ان کے دلوں میں اس کے رسول محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2000 قوم پر انہیں فتایابی عطا فرمائی. آج تم لاکھوں میں نہیں, اربوں میں, اربوں سے خربوں میں ہو, مگر تمہیں کامیابی نہیں ہے. آج تمہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج تمہیں پرویش کہا جا رہا ہے, آج تم ایک نوکری گورنمنٹ جاب کے لیے اتنا ترسنا پڑتا ہے, نہ جانے کتنے سفارشات لے جا کر تمہیں گورنمنٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے, مگر پھر بھی تمہیں دھتکار دیا جاتا ہے. لاکھوں میں ایک کو نوکری ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ تم جس قوم کے, تم جس ملک کے شہزادے تھے, جس ملک کے تم سلطان تھے, آج تم اس کے چپراسی بھی بننے کے لیے تمہیں ترسنا پڑتا ہے. آج بھی تم چپراسی کرو تو چپراسی کا ایک کوش حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. کیوں ہو گیا یہ, کیا ہو گیا, ایسے حالات ہمارے کیوں ہو گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے ایمان چلا گیا, ہم نے بزرگان دین کو چھوڑ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے سچائی سے, ہم نے قرآن کو اٹھا لیا, قرآن کی معنی اس میں لکھے ہوئے, اردو میں پڑھنا چاہو تو اردو میں پڑھ لو, انگلش میں چاہو تو انگلش میں پڑھ لو, کنڑا میں چاہو تو کنڑا میں, تمل میں چاہو, یعنی جس زبان میں پڑھنا چاہو پڑھ لو, اور سمجھ لیا کہ یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے, یہی تشریح ہے, یہی سب کچھ. نہیں, ہرگز نہیں. ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارتا, نبی کو نہ اتارتا, قرآن کو اتارتا, نبی کو نہ بھیجتا. نبی کو بھیجنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کتاب تمہارے سمجھنے سے نہیں, کیونکہ ابو جہل بھی تھا, جو ابو الحاکم تھا, بڑے بڑے شعرا وہاں پر موجود تھے, قرآن کو پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے, سمجھانا چاہتے تو سمجھا سکتے تھے, مگر تم اپنی عقلوں کے مطابق, اپنی سوچوں کے مطابق, اپنی فکروں کے مطابق قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی کے ذریعے سمجھ سکتے ہو, تو اللہ کے نبی, اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, نبی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ بہت بڑا وار ہے ان لوگوں پر, بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف یہ مسلمان نما لوگ جو ہیں مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں, مشائخ سے, صوفیہ سے اپنا دامن چھڑا کر, کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے, ختم النبیین اللہ کے پاس سے بعد سے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیابت بزرگان دین اور مشائخ نظام کو سونپ دی. علماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارثین ہیں, نائبین ہیں. تو علماء سے ہمارا تعلق, یعنی جو صوفی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا, صوفی بھی ہوگا, اس کے اندر ساری طرح کا علم اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج خود بھی قرآن کریم, اللہ کی ایک ہی کتاب ہے, مگر قرآن کریم جب بھی آ جائے, حدیث مبارکہ جب بھی آ جائے, تو آپ اپنے سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے, اس کو سمجھانے والے سے سمجھیے, پڑھانے والے سے سمجھیے. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی اسباب, جتنے بھی ذرائع, جتنے بھی چیزیں دنیا میں آئی ہیں, پورے ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے آئی ہیں. خدا کا دین, یہاں تک کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہا تو خود نے کہا کہ میں ایک ہوں, بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا, اے محبوب هو اللہ احد, خود وہ اللہ احد, اے محبوب کیوں کہہ دے کہ میں ایک ہوں؟ اللہ اکبر, اللہ کو اپنی وحدانیت اقرار کروانے کے لیے اپنے محبوب کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہمارے سامنے قرآن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مشائخ کی ضرورت نہیں, ہمیں خواجہ غریب نواز کی ضرورت نہیں, ہمیں غوث پاک کی ضرورت نہیں, ہمیں توکل بابا کی ضرورت نہیں, ہمیں ٹیپو سلطان کی ضرورت نہیں. اور نہ بولو, تم اگر قرآن ہی پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ پڑھ لو, مگر تمہاری نجات کی گارنٹی ہم نہیں دیں گے, تم جنتی ہو جاؤ گے ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ شیطان بھی اپنے سے پڑھ, یہ شیطان بھی بہت پڑھا لکھا گیا تھا, مگر اس کے اندر بھی نور نبوت کا سایہ نہیں پڑا. حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی عبادت نہیں کی, شیطان نے لاکھوں اربوں برس سے عبادت کی, حضرت آدم نے کبھی عبادت نہیں کی. پیدا ہوئے, پوچھا گیا آدم بتاؤ ان کے نام کیا ہے, بتاؤ, ایک سجدہ نہیں کیا انہوں نے, ایک رکعت نماز نہیں پڑھی, ایک قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا. پیدا ہوتے کہا اے آدم بتاؤ یہ کیا ہے. آدم سارے کے سارے چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں سے کہا فرشتوں ان کو سجدہ کر دو. فرشتوں تم ہزاروں سالوں سے میری عبادت کر رہے ہو, تمہاری عبادت, تمہارا علم تمہارے کام آ سکا, آج آدم ہے, آدم کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. بتاؤ کیا وجہ تھی کہ آدم کو سجدہ کرنے والے عالمی ہیں, آلو آدم کو سجدہ کرنے والے عابدین ہیں, مگر آدم بغیر سجدہ کیا ہوا, بغیر پڑھا لکھا ہوا, اس کے پاس علم آیا تو کیسے آ گیا, اس کے پاس بزرگی آ گئی تو کیسے آ گئی, وہ عابد ہوا تو کیسے ہو گیا, وہ ریاست کرنے والا ہوا تو کیسے ہوا. تو سنو, اس کے دماغ, اس کے کی پیشانی میں نور نبوت تھا، وہ نور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگ عطا فرمائی، اس کا سایہ اس کے اندر پڑ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم والا بنا دیا، اتنا عابد بنا دیا، اتنا زاہد بنا دیا کہ اچھے اچھے زاہدین چلے گئے، اچھے اچھے عابدین فیل ہو گئے، اچھے اچھے پڑھے لکھے فیل ہو گئے۔ تو مسلمانوں پتا یہ چلا کہ محبت اور عشق لے کر دنیا میں آؤ گے تو سجدے کی ضرورت نہ پڑے گی، رکوع اور سجود کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو میں قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے گا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا۔ ہمیں قرآن کریم میں سورہ نمل کی ایک آیت ہے جو چودویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم، اور اللہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کراتا ہے، لا تعلمون شيئا، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ میرے محبوب کی اور آدم علیہ السلام کی میں کیا بات کروں، آئیے میرے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی آپ کے سامنے ایک بات پیش کر دوں گا۔ غوث پاک کا ابھی دنیا میں عروج و نشو نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوہ فروز ہیں، آپ کی ماں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اچانک ایک شیر آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ کو جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو فور ایک فقیر آتا ہے، شیر نہیں آتا بلکہ ایک فقیر آتا ہے اور آپ سے بدکاری، آپ کی ماں سے بدکاری کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک شیر نمودار ہو جاتا ہے اور اس فقیر کو تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد آپ بڑے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو جلال آ جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں اپنے والد محترمہ سے، اے نجام فلاں موقع تھا، فلاں وقت تھا کہ ایک فقیر آپ کے گھر میں آیا تھا اور آپ کے ساتھ بدکاری کی اس نے نیت کی تھی اور اس وقت میں ایک شیر نمودار ہوا تھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ شیر کون تھا؟ تو امی جان نے لا علمی کا اظہار کیا، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی جان وہ شیر کوئی اور نہیں، آپ کا بچہ غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، تو آپ تو اگر عربی جانتے ہوں گے تو لا تعلمون شیئا کے معنی بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا وہ بچہ۔ تو غوث پاک ابھی پیدا ہوئے بھی نہیں اور اس سے پہلے جان لو کس کا ارادہ کیا ہے، تو بتاؤ ان کے پاس علم آ گیا کہاں سے، علم آیا کہاں سے، آیا محبت رسول سے آ گیا، عشق رسول سے آ گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا جو محبت رسول میں، جو عشق رسول میں دنیا میں تشریف لاتا ہے وہ علم والا بھی ہوتا ہے، وہ جاننے والا بھی ہوتا ہے، وہ عابد بھی ہوتا ہے، وہ زاہد بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو عشق رسول محبت رسول لے کر آئے۔ تو میری ساری باتوں کا پورا لب و لباب وہی ہے کہ محبت رسول اپنے اندر پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، اور یہ خود بخود پیدا نہیں ہوگا، یہی مشائخین پیدا کرائیں گے، یہی صوفیہ پیدا کرائیں گے۔ تو صوفیہ کے تعلق سے آپ کو آج کچھ کہنا ہے مجھے، یہ تو تمہیداً آپ کے سامنے گفتگو تھی کہ یہ عشق رسول ہے کیا، محبت رسول ہے کیا، ہمیں اس کی ضرورت ہے کیا، یعنی ان مشائخین کی ضرورت کیوں ہے، ان صوفیہ کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلا تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان مشائخ اور ان صوفیہ کی ضرورت کیوں ہے، ضرورت ہے۔ صحابہ کے درمیان اس طرح کا طریقہ نہیں تھا کہ بیعت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے مگر اسلام لانے کے لیے بیعت کرتے تھے، کبھی جہاد کے لیے بیعت کیا کرتے تھے، کبھی کسی تقوی کے لیے آپ بیعت کیا کرتے تھے، کبھی کسی خاص سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے، کبھی جہاد کے لیے، یعنی جیسا آنے والا آتا، جو جو قوم آتی، جو جو قبیل آتا، ان کے ان مزاج کو دیکھتے، ان کی دلی کی حالتوں کو جانتے، آپ کو اللہ نے دلوں پر مطلع فرمایا تھا، ان کے حالتوں کو دیکھتے، ان کے قبیلوں کو دیکھتے، ان کے شہروں کو دیکھتے، ان کی حالتوں کو دیکھ کر ان سے ان چیز کا مطالبہ فرماتے تھے۔ آپ اگر احادیث مشکاۃ شریف پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ فلاں بعض احادیث میں ایک ایک حدیث پر ان سے بیعت لی، ایک ایک فرض پر کہ تم جہاد پر قائم رہو گے, بعض سے روزے پر قائم رہو گے, بعض سے زکات پر لیے, بعض پر حج سے لیے, یعنی الگ الگ قبیلے والوں سے, الگ الگ شہر والوں سے الگ الگ طرح کی بیعت کی ہے. تو بیعت کے تعلق سے یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے, مگر اس کے بعد صحابہ کے درمیان اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. تو صرف یہ تھا کہ خلفاء جو لیا کرتے تھے وہ اپنی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو بولتے کہ آپ لوگ ہماری حکومت تسلیم کر لو, میں تمہارا خلیفہ ہوں. تو اس طرح کی بیعت ہو جاتی. پھر اس کے آگے تابعین تبع تابعین, یعنی جو آج صوفیہ کرام جو بیعت کر رہے ہیں, اس طرح کی بیعت نہ تو خلفاء کے درمیان تھی نہ تابعین یا تبع تابعین. ان کو ضرورت اس وجہ سے نہیں پڑی کہ ان کو اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی, انہیں اس طرح تخوا اور پرہیزگاری کے لیے بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے بعد ایسا زمانہ آیا جو خلفاء ہوئے اور ان لوگوں نے بھی اپنی ماتحتوں سے کافی بیعت نہیں لی, اور یہ صوفیاء کرام اس وقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بھی بیعت نہ کی. مگر آگے چل کر جب یہ خلفاء کا دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں کی حالتیں بدل گئی. لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کی صحبتوں سے دور ہو گئے اور ان کے اندر جاہلیت داخل ہو گئی. تو انہوں نے ان سے بیعت اس بات سے لی کہ ان کی باطنی کیفیت دیکھے, ظاہری کیفیت. یہاں سے آپ کو تھوڑا ذہن لگانے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جو پہلے کا مواد تھا وہ سنا سنایا اور سمجھا سمجھایا تھا, اس میں تھوڑا اجنبیت معلوم ہوگی آپ کو نئی بات سننے سے. اس طرح تھوڑا آپ ذہن لگائیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ آنے والی جو قوم تھی وہ جاہل تھی. تو صوفیہ کرام نے دیکھا کہ قوم کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے, ان کے سامنے قرآن حدیث رکھ کر چھوڑ دیا جائے, تو قرآن تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ان کے اختیاریات, ان کا اختیار ہوگا. چاہے تو ہم پڑھیں, چاہے تو ہم نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں, چاہے زنا کریں, چاہے جہاد کریں نہ کریں, ہمارا اختیار ہے. ہم چاہے تو کریں گے, چاہے تو نہ کریں. مگر صوفیہ کرام نے اس دور کو ملاحظہ کیا اور ملاحظہ کر کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان صوفیہ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے, تم غیبت